أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نعمت الہی کے عنوان سے آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعت کی نظر ہے، اور آج کی مجلس کی ابتدا میں بھی خدا کی حمد و ثنا کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے جملوں سے ابتدا کروں۔ سید الشہداء اپنی دعائے عرفہ میں اللہ کی معرفت کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، تمام حمد مخصوص ہے اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے مجھے توفیق دی ان امور کی جانب جو مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ میں نے جب جب دعا کی تو نے قبول کیا، میں نے جب جب سوال کیا تو نے عطا کیا۔ یہ تین جملے رب ذوالجلال کی معرفت کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مولا حسین ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو میں نے کل کی مجلس میں ابتدا میں کہا تھا وہی بات میں آج پھر دوبارہ دہراؤں کہ مولا کا پہلا جملہ کیا ہے، معبود تو نے مجھے توفیق دی ان امور کی جانب، ان کاموں کی جانب جو مجھے تجھ سے قریب کر دے۔ یعنی کبھی بھی اپنے ذہن میں مجھے اور آپ کو کسی کو بھی اگر کبھی یہ خیال آ جائے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، کہ ہم اتنے دنوں سے نماز شب کے پابند ہیں، الحمدللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، الحمدللہ ہم تو رجب شعبان کی، کسی بھی نیکی سے متعلق، کبھی بھی کسی بھی نیکی سے متعلق دل میں خیال آئے کہ ہاں ہم تو یوں کر رہے ہیں، بس فوراً اپنے دل کو مولا حسین کا یہ جملہ دہرا لیجئے کہ اللہ اگر تو توفیق نہ دیتا تو ہم سے یہ نیکیاں صادر ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ ہم سے جو بھی خیر، جو بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ اس نے توفیق دی۔ تو یہ جسم جس سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ اعضاء و جواری بھی تو اسی کے عطا کیے ہوئے ہیں، تو اگر اس کی دی ہوئی توفیق نہ ہوتی، اس کے دیے ہوئے اعضاء نہ ہوتے تو ہم یہ خیر انجام کیسے دیتے؟ تو کبھی بھی دل میں تکبر نہ آنے پائے، کبھی بھی دل میں عجب نہ آنے پائے، اور ہمیشہ مولا کے ان جملوں کو دل میں دہرائیے کہ نہیں خدا اگر تو توفیق نہ دیتا، تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی تو ہم سے یہ نیکیاں صادر ہوئیں۔ اور دوسرا جملہ مولا حسین کہتے ہیں، میں نے جب دعا مانگی تو نے قبول کیا، اور میں نے جب سوال کیا تو تو کیا۔ اور پروردگار عالم فقط ہم انسانوں ہی کو عطا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی مخلوقات میں فقط ہم ہی تھوڑی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کو خلق کر کے اللہ نے کہا اشرف المخلوقات، مگر اس کی مخلوقات زمین و آسمان میں ہیں، زمین کی تہ میں ہیں، سمندر کی تہ میں ہیں، ہم نہیں جانتے خدا نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور وہ اپنی ہر مخلوق کے سوال کرنے پر عطا کرتا ہے۔ کیسے عطا کرتا ہے؟ کتاب ہے خدا شناسی کے راستے، اس کتاب سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھی تو قحط والی کیفیت ہو گئی تھی. ایک سال ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ جناب سلیمان نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے, اگر مزید بارش نہ ہوئی تو قحط ہو جائے گا, لوگ غذا کو ترس جائیں گے. جناب سلیمان نبی نے کہا ٹھیک ہے, کل صبح نماز فجر کے بعد ہم سب, پوری قوم جو ان کی تھی, ہم سب شہر سے باہر نکلیں گے اور ایک مقام پہ جا کے نماز استسقاء پڑھیں گے. نماز استسقاء آپ سب جانتے ہیں, بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں. جناب سلیمان نبی نے کہہ دیا. اگلا دن آیا, نماز فجر ادا ہوئی اور جناب سلیمان نبی اپنی قوم کو لے کے چلے شہر سے باہر. شہر سے باہر ذرا آگے بڑھ چکے تھے, ایک مقام پہ جا کے رک گئے اور اپنی قوم سے بھی کہا رک جاؤ یہیں پر. لوگ حیران رک گئے. لوگ ایک مرتبہ جناب سلیمان نبی سر جھکا کے کچھ سن رہے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا سن رہے ہیں؟ جناب سلیمان نبی کہتے ہیں زمین پر ایک چیونٹی ہے. چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے, اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے. کہا زمین پر ایک چیونٹی ہے جو اپنے پنجوں کے بل پہ کھڑی ہو کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے خدا سے دعا کر رہی ہے, بارالہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور تیرے رزق کے محتاج ہیں, انسانوں کے گناہوں کے سبب پروردگار ہمیں بارش سے محروم نہ کرنا, ہمیں رزق سے محروم نہ کرنا. جناب سلیمان نبی کہتے ہیں اب واپس چلو, بھی نماز استسقاء کی ضرورت نہیں. کہا کیوں واپس چلے؟ کہا اللہ نے اس چیونٹی کی دعا کو سن لیا ہے اور اللہ اب ابر برسانے والا ہے. پوری قوم پلٹ کے شہر میں آئی اور اب پھر ایسی بارش ہوئی, ایسے کھیت ہرے بھرے ہو گئے کہ اتنا غلہ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا تھا. صلوات پڑھے بابا سے. یعنی پروردگار عالم فقط ہم انسانوں کی ہی نہیں اپنی ہر مخلوق کے سوال پر عطا کرتا ہے اور وہ ہر مخلوق سے باخبر ہے, اعمال کو دیکھ رہا ہے. میری روزانہ جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اسے میں روزانہ ایک آیت پیش کرتی ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت محمد و آل محمد ہے. آج بھی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی. جیسے اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے, ایسے ہی محمد و آل محمد بھی ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ اختیار انہیں خدا نے دیا ہے. لوگ کہیں آپ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں, آپ شیان حضرت کر رہا نہیں, ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں. قرآن پاک میں سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ, تم جو چاہے عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ, اللہ دیکھ رہا ہے عملکم, تمہارے عمل کو. وَرَسُولَهُ, رسول دیکھ رہے ہیں. وَالْمُؤْمِنُونَ, اور کچھ خاص مومنین دیکھ رہے ہیں. اچھا جب اس آیت کو پڑھا قرآن میں لوگوں نے تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, رسول کی نگاہ بھی ہمارے ہر عمل پہ, مگر وہ خاص مومنین کون ہیں؟ کیونکہ اللہ آیت میں کہہ رہا ہے ورسولہ والمومنون, اور کچھ خاص مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. جب آیت سمجھ میں نہیں آئی تو لوگ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, لوگ پانچویں امام کے پاس آئے, کہا مولا یہ قرآن کی سورہ توبہ کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تو دیکھ رہا ہے, نبی بھی اللہ حبیب خدا ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ خاص مومنین کون ہیں جو بندوں کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم آئمہ اہل بیت ہیں, ہم بھی تمام بندوں کے ہر ہر عمل سے واقف ہیں. اچھا کیوں واقف ہے؟ آپ کوئی ہم پہ اعتراض کرے یا آپ لوگ اپنے آئمہ کے بڑھ بڑھ کے فضائل بیان کر دیتے ہیں. اللہ نے بھی, اللہ تو سب کے عمل دیکھ رہا ہے, یہ محمد والے محمد ہر ایک کے عمل کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ نے یہ اختیار ان کو کیوں دیا؟ سوال ہو سکتا ہے نا. میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتی ہوں. عالم آل محمد امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, امام رضا کے پاس مولا کا چاہنے والا آیا, ایک شیعہ آیا اور پہلی مرتبہ امام رضا کی زیارت کو آیا تھا. امام کی زندگی میں امام کے پاس آیا, امام کو سلام کیا, جواب دیا. مولا کے پاس کچھ حاجتیں لے کر آیا تھا, کچھ سوالات لے کر آیا تھا. جب سب مسئلے حل ہو گئے اٹھ کے جانے لگا تو امام رضا سے کہتا ہے مولا آپ میرے اہل و عیال کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ہم اور آپ بھی اگر مولا کے مولا ہمیں نصیب کر دے, امام زمان کا ظہور ہو جائے تو ہم بھی جائیں گے تو ہم یہ جملہ کہیں گے نا, مولا ہمارے اہل و عیال کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اس نے بھی محبت میں یہی کہا. جیسے یہ کہا امام رضا نے ایک عجب جملہ کہا. امام رضا نے کہا تو کیا میں دعا نہیں کرتا تمہارے اہل و عیال کے لیے؟ کہا مولا میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے اور پہلی مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں. کہا کہہ رہے ہو مگر کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا مولا پڑھتا ہوں. تو مولا نے کہا قرآن میں سورہ توبہ کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, مولا نے کہا تم نے سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی جس میں پروردگار عالم کہتا ہے وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمومنون, کہ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے, رسول تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, اور کچھ خاص مومنین وہ ہم آئمہ ہی تو ہیں. جب تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں اور عمل خیر کو دیکھتے ہیں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. آج میں اور آپ, اللہ کرے ہماری نسلیں, یہ جو ہم ایمان پہ ثابت قدم ہیں نا, اس لیے ہیں کہ امام کی دعائیں ہمارے شامل حال ہیں. اللہ نے محمد و آل محمد کو یہ اختیار دیا اس لیے کہ جب وہ اعمال دیکھتے ہیں ہمارے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے توفیق توبہ مل جائے, اور اگر ہم نیکی کر رہے ہوتے تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ ہو جائے. تو اللہ نے اگر یہ اختیار محمد و آل محمد کو دیا تو یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا ہم پر. وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ دعا کرتے ہیں, ہماری تکلیف پہ غمزدہ ہوتے ہیں, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اور کیسے خوش ہوتے ہیں؟ آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید عالم, ان کی کتاب ہے جس میں معجزات کو جمع کیا گیا ہے, اردو ترجمہ ہو چکا ہے, مولائی داستانیں. اس میں ایک روایت موجود ہے, مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولائے کائنات مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے ہیں, پیش امام ہے, مولا امامت کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہے. اچھا, مولا کا چاہنے والا ایک صحابی, مولا کا عاشق, رمیلہ نام تھا اس کا, کوفے میں تھا. کوفے میں آیا, بہت شدید بیمار ہو گیا, بہت تیز بخار تھا, تین چار دن بستر سے نہیں اٹھ سکا اور مولا کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکا. تین چار دن کے بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی, بخار اترا, جمعے کا دن تھا, اس نے ارادہ کیا کہ میں اب غسل کرتا ہوں, جو غسل جمعہ کر کے مسجد جاتا ہوں, آج مولائے کائنات کی امامت میں نماز جمعہ پڑھوں گا. گھر سے نکلا, طہارت کی گھر سے نکلا, اب جب پہنچا تو مسجد کوفہ میں مولا خطبہ جمعہ دے رہے تھے. یہ جا کے بیٹھ گیا, مولا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. سنتے سنتے ایک بارگی اس پر پھر بخار چڑھنا شروع ہوا. اب جب بخار چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بدن میں درد شروع ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے. اب وہ بے چین ہونے لگا, بخار جب چڑھنے لگا دوبارہ تو بے چین ہونے لگا. لیکن کہا نہیں, میں پہلے خطبہ سن لوں, آج مولا کی امامت میں نماز جمعہ پڑھ لوں پھر جاؤں گا. خطبہ ختم ہوا مولا کا, مولا نے امامت کی نماز جمعہ کی, اور جب نماز جمعہ ختم ہو گئی مولا نے رومیلا کو بلایا, ادھر آؤ رومیلا. جب آئے تو کہا آج تم بے چین کیوں تھے؟ کہا مولا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں نماز تو پڑھا رہا تھا مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا تم پیچھے بہت بے چین ہو. کہا مولا بخار چڑھنے لگا تو طبیعت میں بے چینی پیدا ہونے لگی. ایک بار کی سوال کیا رومیلا, مولا میں مسجد کوفہ میں تھا, مجھ میں بے چینی ہو رہی تھی, آپ محسوس کر رہے تھے, مولا کیا اس مسجد کوفہ میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے آپ کا روحانی رابطہ تھا؟ مولا مسکرائے, کہا فقط مسجد کوفہ, دنیا میں کہیں بھی ہمارا شیعہ, ہمارا محب کسی تکلیف میں اگر ہوتا ہے تو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تکلیف, ہم بے چین ہوتے ہیں, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر ہمارا چاہنے والا خوش ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سب یاد رکھیے, زندگی میں کبھی بھی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو بہت واویلا مت کیا کیجئے. کبھی ہوتا ہے نا, ہم خواتین پورے گھر کے لیے خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم پڑھتے ہیں بیمار تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا, تو اپنے دل کو تسلی دیجئے, کوئی جانے نہ جانے, امام تو ہماری تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں نا, نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ دعا کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے امام کے اس تعلق کو سمجھ سکیں کہ ہم سے ہمارے امام کا فقط ایمان کا ہی رشتہ نہیں ہے, ہم سے ہمارے آئمہ کا روحانی رشتہ بھی ہے, اور اسی طرح وقت کے امام حضرت حجت بھی ہمارے ہر عمل سے متاثر ہوتے ہیں. اور کیسے ہوتے ہیں؟ ایک کتاب ہے, اٹھو اے انصار امام زمان, پڑھیے اس کتاب کو.
بہت اچھی کتاب ہے اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم کیسی تیاری کریں. میں اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں. اس کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص تھا عرب کا رہنے والا جس کا نام تھا یاقوت. یاقوت اس کا نام تھا. اس کے والد کا تعلق اہل سنت سے تھا اور ماں اس کی شیعہ تھی, مگر وہ اپنے باپ کے مکتب فکر پہ تھا, اہل سنت میں سے تھا. اس کی ماں اس کو ہمیشہ سکھایا کرتی, جو ماں کا طریقہ ہے تربیت کا, کہ ماں اسے ہمیشہ کہتی جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ نا, کسی پریشانی میں, تو وقت کے امام کو پکار لینا مدد کے لیے. میرا مولا مدد کو آتا ہے ہر پریشان حال کی. اور جب وقت کے امام کو پکارنا نا کسی مشکل میں گرفتار ہو کے, تو کہا کرو یا ابا صالح ادرکنی. ماں اس کو سکھاتی تھی, یاد دلاتی رہتی تھی. وہ مختلف علاقوں میں عرب کے جا کے تیل بیچا کرتا تھا. اور عرب کے صحرا, ایک مرتبہ ایک علاقے میں تیل بیچنے گیا تو اس صحرا میں ایک دم مٹی کا طوفان اٹھا. اور جب مٹی کا طوفان اٹھا تو اب راستے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ میں کس راستے سے بڑھوں تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. بہت دیر کوشش کرتا رہا مگر راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب پریشان ہوا کہ اگر اب نہیں نکل پایا تو یہیں پیاسا مر جاؤں گا. جب بہت پریشان ہوا تو جن پر ایمان رکھتا تھا ان کو پکارا, کوئی نہ آیا. ایک بار کی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ میری ماں نے کہا تھا جب مشکل میں گرفتار ہو جانا تو حضرت حجت کو پکار لینا, یا ابا صالح ادرکنی کہہ کے. جیسے ہی اس نے تین چار مرتبہ اس ذکر کو پڑھا, یا ابا صالح ادرکنی, میری مدد کو آئیے, اس نے کہنا تھا اتنا کہ دور سے ایک نورانی شخصیت تشریف لائے. سلوات پڑھی بابا ذکر. اور قریب آ کے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو, میں راستہ بتاتا ہوں. کہا آپ کون؟ کہا جس کو تم پکار رہے تھے وہ میں ہی ہوں. اور پھر امام زمان کہتے ہیں فلاں راستے تک جاؤ, آگے بڑھو گے تمہیں قافلہ مل جائے گا, اس کے ساتھ چلے جانا. تو یاقوت کہتا ہے آپ وقت کے امام ہیں, آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے, مجھے وہاں تک پہنچا دیں. تو امام کہتے ہیں میں نے تمہیں راستہ سمجھا دیا, تم آگے بڑھو گے مل جاؤ گے. میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا, دنیا کے کونے کونے سے لوگ مجھے پکار رہے ہیں اور مجھے ان سب کے سوالوں کا جواب, مجھے ان سب کی حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے, مجھے ان سب کی مدد کرنی ہوتی ہے, اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو اس کائنات کے لیے نعمت عظیم بنا کے بھیجا ہے. مشکل پڑے تو ان کو مدد کو پکارو, اور یہ تمہارے اعمال سے اتنے باخبر ہیں کہ تم کہو نہ کہو یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اگر آج ہم ایمان پہ ثابت قدم ہیں تو اس میں ہمارے امام کی دعا بھی شامل ہے. اور میں اور آپ انہی محمد والے محمد کے وسیلے سے سورہ رحمان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری آپ کی گفتگو سورہ رحمان پہ ہو رہی ہے اور کل کی مجلس تک ہم 28 آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں. آج اس سے آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 29 آیت کا نمبر. سورہ رحمان میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یس الہ من فی السماوات والارض کل یوم فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یس الہ من فی السماوات والارض, یس الہ من منفی سماعت والے سے اللہ کہہ رہے کہ زمین و ارض میں, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے, یس الہو مجھ سے سوال کرتے ہیں, مجھ سے سوال کرتے ہیں زمین و آسمان کے لوگ. جو میں نے مجلس کی ابتدا میں مولا حسین کا جملہ بیان کیا, ہر سوال کرنے والے کو خدا عطا کر رہا ہے. تو کہا رب الجلال قرآن کی اس آیت میں بیان کر رہا ہے زمین و آسمان میں جتنی میری مخلوقات ہیں وہ مجھ سے سوال کرتی ہیں اور میں عطا کرتا ہوں. کل یوم فی شان, تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے, تمہارے رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے. اب اللہ نے اپنی ایک اور نعمت بتائی کہ دنیا میں کہیں بھی, زمین کی تہوں میں کہیں بھی, آسمان کی بلندی میں کہیں بھی, زمین و آسمان کے مابین بھی کہیں بھی, کوئی بھی پکارتا ہے میں سنتا ہوں. صرف سنتا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو اس کے مطابق اپنی مصلحت کے تحت حاجتیں عطا کرتا ہے. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ پہ کلام کیا اور کہا موسیٰ آج میں تمہیں ایک اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہوں. کہا بتا بار الہ. کہا فلاں گاؤں میں چلے جاؤ, چار لوگ ملیں گے, ان سے ان کی حاجتیں پوچھنا, آج میں تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہوں. کہا اچھا پروردگار عالم تیرا حکم ہے. گئے اس گاؤں میں. اب جو گئے تو پہلا جو شخص ملا وہ ایک کسان تھا. کہنے لگا موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ سے مناجات کرنے کوہ طور پہ جاتے ہیں, اب جب جائیے گا تو پروردگار عالم سے کہیے گا اس دفعہ بارش بہت برسا دے. کہا کیوں؟ कहा इसलिए कि मैं किसान हूँ, मेरी पिछले साल फसल सही नहीं हुई थी, खुदा बारिश बरसा देगा तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे मुनाफा होगा। कहा अच्छा ठीक है। मूसा आप कुछ दूर और आगे बढ़े, उस गांव में एक और शख्स मिला। कहा मूसा आप करीमुल्ला हैं, आप मुनाजात करने जाएंगे। कहा हाँ। कहा मेरी भी एक हाजत पहुंचा दीजिएगा। कहा क्या? कहा मैं मट्टी से बर्तन बनाता हूँ, कुम्हार हूँ, मट्टी के बर्तन बनाता हूँ, अल्लाह से कहिएगा इस दफा बारिश ना बरसे। वो कह रहा है बारिश बरसा दे, ये कह रहा है अल्लाह से कहिएगा बारिश ना हो, इसलिए कि मैं मट्टी के बर्तन बनाता हूँ, अभी मेरे मट्टी के बर्तन सूखने नहीं पाए और बारिश हो गई तो सब खराब हो जाएंगे, फिर मैं नुकसान में रहूंगा और मैं कुछ भी कमा नहीं सकूंगा। अच्छा, मूसा कुछ दूर और आगे बढ़े, एक और शख्स मिला। कहा मूसा आप खुदा की बारगाह में हमारी हाजत पहुंचा दीजिए। कहा क्या? कहा मैं एक बागबान हूँ, एक बाग का मालिक हूँ। कहा अच्छा। कहा आप जब अल्लाह की बारगाह में जाइएगा तो कहिएगा हवा इस दफा आंधी हवा तेज हवा ना चले। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे बाग में दरख्तों पे फल अभी तैयार हो रहे हैं, मुकम्मल पकने नहीं पाए हैं, अगर तेज हवा आंधी आ गई तो गिरेंगे, सब जाया हो जाएंगे, अभी फल पके नहीं है, तो आप अल्लाह से कहिएगा अभी तेज हवा ना चले। मूसा ने कहा अच्छा कह दूंगा। आगे बढ़े, एक और शख्स मिला। कहा मूसा आप अल्लाह के पास मेरी हाजत पहुंचाई। कहा क्या? कहा अल्लाह से कहिएगा मैं एक किसान हूँ, मेरी फसल कट चुकी है और जब फसल के से गंदम निकालते हैं, दाने निकालते हैं ना फसल के, उसको पटकना पड़ता है, तो अगर हवा तेज चल जाए तो वो दाने बहुत आसानी से उस बालियों से निकल जाते हैं, तो कहा आप अल्लाह से कहिएगा बहुत तेज हवा चले, इतनी तेज हवा आंधी चले कि मेरा ये काम आसान हो जाए, सारे दाने जो है वो खुशों से अलग हो जाए। मूसा ने कहा अच्छा। मूसा गांव से बाहर आया, आसमान की तरफ निगाह की, बारिलहा तू ही जानता है कि अपने बंदों की हाजतों को तूने कैसे पूरा करना है, और मालिक तेरा कमाल है, तेरी हिकमत है कि तू सबकी हाजतों को पूरा कर देता है अपनी मसलहतों के तहत। सलावत पढ़ी बाबा से। तो परवरदिगार इसीलिए कुरान पाक में सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, यस अलहु मन फिस समावात वल अर्ज़, कि जमीन आसमान में जो लोग हैं वो मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनकी हाजतों को पूरा करता हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ, किताब बहिश्त से बयान कर रही हूँ आपके सामने, आयतुल दस्तगह बशीराजी किताब से, एक दफा ऐसा हुआ कौम बनी इसराइल के बारे में आप जब कुरान पढ़ते तो आप देखते हैं ना कि वो किसी नियमत पे काने नहीं थे, कनात नहीं थी, मन्नो सलवा भी अल्लाह ने भेज दिया बहिश्त से, तो नहीं हमें तो ये प्याज चाहिए, हमें तो दालें चाहिए, मतलब वो किसी भी नेमत पे कनात नहीं करते थे। एक मतलब कौम बनी इसराइल की कौम ने जनाब मूसा से कहा अल्लाह से कहिए एक दफा एक मौसम ऐसा है कि बारिश हमारे इख्तियार से बरसे, जब हम कहें बरसे, जब हम कहें ना बरसे। मूसा पहुंचे, अपनी कौम की इस अहमखाना बात को खुदा की बारगाह में पेश किया, बाला तेरे मखलूक में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कुछ अरसे के लिए बारिश का इख्तियार दे दे, जब हम दुआ के जब हम कहें तो बरसा दे, जब हम कहें कि ना बरसे तो ना बरसे। खुदा ने कहा अच्छा हो जाएगा। अब इन लोगों ने जब चाहा कि बारिश बरसे, मुझे आप अल्लाह से कहिए बारिश, अच्छा ठीक है बारिश बरस गई और अब ना बरसे, कुछ अरसे बात नहीं बरसी, अब जो फल तैयार हुए, जो फसल तैयार हुई, अब जो खा रहा था खाता था, वबा फैली मर जाता था, जब कसीर तादाद में लोग मरने लगे तो कहा मूसा अल्लाह से पूछिए क्या हुआ, इस दफा फल इतने जहरीले क्यों हो गए कि जो खा रहे हैं वो मर रहा है। जनाब मूसा गए कोई तूर पे अल्लाह से मुनाजात की, क्या मेरे बंदों को समझा दो मैं जब बरसाता हूँ तो मैं देख के बरसाता हूँ किस वक्त किस चीज की कहाँ जरूरत है, तो फलों में वो ताजगी वो मिठास वो शिफा होती है, और जब तुम्हारे कहने से बरसाया तो देखो नुकसान तुम्हारा ही है, यानी अल्लाह के अता करने में भी हिकमत है। और परवरदिगार हम कहते हैं मांगो मुझसे मैं अता करूंगा, मगर अक्सर बेशतर मैं और आप कहते हैं ना हम दुआ मांगते हैं कबूल नहीं होती, तो कोई बच्चा भी एतराज करेगा आपसे, नहीं ऐसा कैसे, आपने मजलिस में सुन लिया बहुत सी दुआ मांगी कबूल नहीं हुई। यही सवाल लेकर एक शख्स सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया। एक शख्स इमाम हुसैन के पास आया और आके कहता है मौला खुदा ने कुरान में लिखा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह बकरा की आयत है, बारगाह कहता है कि तुम मांगो मैं कबूल करूंगा, मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम दुआ मांगते कबूल नहीं होती। तो मौला हुसैन ने मुस्कुरा के कहा क्या समझते हो अल्लाह गलत कहता है? कहा नहीं फजंदे रसूल, अल्लाह तो गलत नहीं कह सकता मगर दुआ कबूल होती नहीं, और अल्लाह कुरान में कह रहा है उससे मांगो मैं कबूल करूंगा, तो हम जो मांगे कबूल हो। مولا حسین نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم اس آیت کو سمجھ نہیں پائے. اور یقین جانیے جب میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو میرا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر ہیں جو اس آیت کو سمجھ نہیں پائے. آیت کا ترجمہ یہی, اس لیے تو کہتے ہیں کہ فقط ترجمے سے قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. لوگ یہاں علامہ اقبال کے اور غالب کی شاعری کے کلام کی کتنی شرحیں لکھی گئی ہیں, پر ایک انسان کے کلام کو سمجھنے میں اتنی دقت, تو خدا کا کلام انہیں وارث قرآن کے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو جن لوگوں نے ظاہری ترجمہ پڑھا کہا کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں ادعونی استجب لکم, تو مانگو میں قبول کروں گا. امام حسین کہتے ہیں تم نے اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. یہ اللہ سب سے نہیں کہہ رہا, پہلی بات یہ اللہ سب سے کہہ ہی نہیں رہا تمام انسانوں سے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا. تو کہا کس سے کہہ رہا ہے؟ کہا اللہ یہ ہم آل محمد سے کہہ رہا ہے کہ ہم محمد والے محمد اگر کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ رد نہیں ہوگی. تو اگر دعا ہمارے وسیلے سے مانگو گے, ہمیں وسیلہ بنا لو گے, تو پروردگار عالم اس دعا کو رد نہیں کرے گا. اور پھر مولا نے کہا دعا کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. کہا مولا کیسے مانگے؟ کہا دعا کا سلیقہ بھی نہیں جانتے ہو, کیسے مانگے خدا سے؟ اب امام حسین نے پانچ چیزیں بیان کی. کہا جب خدا کی بارگاہ میں مانگو نا تو سب سے پہلے ہم محمد والے محمد پہ صلوات پڑھا کرو. ہماری دعا سلوات پڑی بابا زب اللہ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں جب ہم پر سلوات پڑھ کے دعا شروع کرو گے تو تمہاری دعا جب بارگاہ الہی میں جائے گی تو ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. اچھا وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ بچے بیٹھے ہیں پوچھیں گے وہ کیا رکاوٹ ہے؟ یہ ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں جو سات مقامات پہ ہماری دعا چیک ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں جہاں ہمارے اعمال کو چیک کیا جاتا, تو غیبت تو نہیں کرتے, حرام تو نہیں کھایا تھا, اس کا دل سخت تو نہیں تھا, کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے نا, جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا, اللہ بھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سات مقامات پہ چیک ہوتی ہے ہماری دعا, پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. تو امام حسین کہہ رہے ہیں اگر تم ہم پر سلوات بھیجو گے دعا کے شروع میں دعا کے آخر میں, تو تمہاری دعا کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی, دعا بارگاہ الہی تک پہنچے گی. پہلی چیز سلوات پڑھنی ہے. دوسری چیز اللہ کی حمد و ثنا کرو. ہم اور آپ رٹی رٹائی دعا, نماز ختم ہوئی اللہ نے یہ دے دے یہ دے دے, وہ سلیقہ دعا نہیں ہے. دیکھیے اس کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہمیں سلیقہ نہیں آتا مانگنے کا. آل محمد نے سکھایا مگر ہم کبھی چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے. کہا جب دعا مانگو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو, اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں ان کا اقرار کرو اور اس پر شکر کرو. جو کچھ خدا نے ہمیں عطا کر دیا وہ تو ہم سوچتے ہی نہیں, کبھی ذہن میں لاتے ہی نہیں. جو نہیں دیا ہے اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا. تو امام حسین کہہ رہے ہیں پہلے جو نعمتیں خدا نے تمہیں دی ہیں, اللہ تمہیں رزق دیا, اولاد دی, عزت دی, مالک تمہیں ماں باپ دیے, یہ اعضاء و جوارے دیے, یہ زبان دی جو مانگ رہے ہیں, یہ ہاتھ پاؤں دیے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. گنو تو صحیح, ٹھیک ہے ہم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, مگر اس نعمتوں کا اقرار تو کرو, نعمتوں کا اقرار کرو اور پھر ان پہ شکر کرو. پھر اب کسی چیز امام کہتے ہیں اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرو کہ ہم یہ گناہ, ہم سے یہ نماز قضا, فلاں کا دل دکھا دیا, ماں باپ کو ناراض کر دیا, جہاں جہاں غلطی آپ کو یاد آ رہی ہے گو کہ ہم خطا کے پتلے ہیں, ہر سانس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. مولا کہتے ہیں اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو امام حسین کہتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگو, استغفار مانگو. انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں تذکرہ کروں گی. استغفار خود اتنی بڑی دعا ہے کہ بڑی سے بڑی حاجتیں قبول کروا دیتی ہے اگر ہم کثرت سے استغفار پڑھنا سیکھ جائیں. یعنی ہمارے علماء عرفا کہتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں جو اتنے بلند مرتبے پر ہیں. یعنی آیت اللہ کشمیری کے بارے میں میں بیان کر, درمیان میں بات آ گئی تو بیان کر دوں. آیت اللہ کشمیری وہ عالم تھے کہ جن کے پاس چہرہ دیکھ کے اتنی روحانیت تھی, چیزیں بتا دیا کرتے تھے, اور اللہ نے انہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا تھا. جب امام خمینی کوئی خواب دیکھتے تھے تو اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجتے تھے, خواب نہیں بتاتے تھے, جاؤ وہ تمہیں میرا خواب بھی بتا دے گا, تعبیر بھی بتا دیں گے. یہ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں میں ہر روز 10 تسبیح ضرور استغفار کی پڑھتا ہوں, اور جب چھٹی ہوتی ہے میری مدرسے کی تو میں اس دن 30 تسبیح 30,000 دفعہ استغفار ضرور پڑھتا ہوں. تو جو اتنے نیک ہو وہ استغفار نہ چھوڑے, اور ہم اتنے گنہگار خیال ہی نہیں آتا. کہ ہم نمازوں کے بعد بیٹھ کے استغفار پڑھیں, چلتے پھرتے جو ہم کام دھام کر رہے ہیں گھر کے تو زبان پہ استغفار لے آئیں. تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دعا قبول کروانی ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرو, پھر اپنے گناہوں پہ استغفار پڑھو, اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو, اور حاجت پیش کر کے پھر سلوات پڑھو تو پروردگار عالم تمہاری حاجت کو ضرور قبول کرے گا. ہماری دعا مانگنے میں دو جو بہت اہم جو قیمتی چیزیں ہیں نا, جو کمی ہے وہ کیا ہے, اور اتنا خوبصورت جملہ ہے, فرش ازا کے صدقے میں جائیے, اپنے قلب میں محفوظ رکھیے, اپنے بچوں تک پہنچائیے. اور وہ جملہ کیا ہے, کتاب بہشت میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ مناجات کرنے گئے, اور موسیٰ مناجات کر رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہے تھے, رو رہے تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, تو پروردگار عالم نے کہا موسیٰ مجھے فقط دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, دو چیزیں دے دو جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے. کہا بار اللہ کیا؟ کہا اپنے دل کی رجوع دے دو, اپنے دل کی توجہ. ہم کیا کرتے ہیں, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ذہن کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. کہا پروردگار نے پہلی چیز اپنے دل کی رجوع, اپنے دل کی توجہ دو مجھے, جو مانگ رہے ہو تمہارا دل اس طرف مائل تو ہو, خدا کی طرف متوجہ تو ہو, اور دوسری چیز میری محبت میں تمہاری آنکھ سے آنسو گرے, وہ خوف خدا میں بہے ہوئے آنسو دے دو, یہ توجہ اور یہ آنسو دے دو, پھر جو مانگو گے میں قبول کروں گا. اور یہ دو ہی چیزیں ہماری دعاؤں میں نہیں ہوتی. ہم رٹی ہم وہ ایک جملہ بہت مشہور عالم کا, بہت خوبصورت جملہ, میں ہادی چینل پہ سن رہی تھی, ایک عالم ممبر پہ بیٹھے مجلس پڑھ رہے تھے, وہ جملہ تھا ہم دعا پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں ہیں. واقعا رٹے رٹائے جملے ہم پڑھ جاتے ہیں, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا رو رو کے, امی دے دے امی پلیز دے دے, اب آخر ماں تھکا کے دے دیتی ہے. تو کہا ہم وہ سلیقہ نہیں جانتے, نہ ہماری دعاؤں میں گریہ ہوتا ہے نہ ہمارے قلب کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو پروردگار عالم سورہ رحمان نے ارشاد فرما رہا ہے زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ مجھ سے مانگتے ہیں, میں عطا کرتا ہوں. اب خدا نے شاید کا آگے والا جملہ کیا کہا, کل یوم فی شان, رب کی ہر روز ایک نئی شان ہے, اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے. کیسے نئی شان ہے, جب لوگوں نے آ کے جناب رسول مرتبت سے پوچھا خاتم النبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول جو آیت میں سورہ رحمان کی اللہ کہہ رہا ہے ہر روز میری نئی شان ہے, اسے کیا مراد ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو کسی کو عروج مل جاتا ہے, کسی کو زوال مل جاتا ہے, کسی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں بیڑا پار ہو گیا, اور کسی کی مغفرت قبول ہو جاتی ہے, کوئی لائق عذاب ہو جاتا ہے. یعنی خدا کے امور میں ہر روز ایک نئی شان ہے. اور کیسے نئی شان ہے, ایک روایت جو کتابوں میں بیان حکایتوں میں بیان کی جاتی ہے, ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا, اسی آیت کے لیے سورہ رحمان کی اسی آیت کے لیے جو آیت نمبر 29 ہے, کہا کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے ہر روز ایک نئی شان ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات, کیسے اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہے. وزیر سے کہا تم مجھے اس کا جواب بتاؤ. وزیر گھر گیا, سوچ رہا ہے بادشاہ ہے, اگر جواب نہ دے سکا تو گردن اڑوا دے گا, بادشاہوں کا تو مزاج ایسا ہی ہوتا ہے, خوش ہوئے تو زر و جواہر میں تول دیا, غصہ آ گیا بادشاہوں کو تو گردن اڑوا دی. ابھی پریشان وزیر گھر جا کے کیسے جواب دوں کیا جواب دوں. اس کا ایک نوکر تھا وزیر کا, کہا آپ کیوں پریشان ہیں آقا؟ کہا پریشان اس لیے ہوں بادشاہ نے یہ کہا ہے اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اس کو بتانا ہے. کہا تو بہت آسان ہے, خدا نے کیا قرآن میں نہیں کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویحیی المیت, یعنی یخرج المیت من الحی ویخرج الحی من المیت. اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ دن سے رات بنتے ہیں پھر رات سے دن تبدیل ہوتے ہیں, زندہ سے مردہ کو نکالتا ہوں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں, یہ اللہ کی قدرت ہے. کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر روز میری ایک نئی شان ہے, تو ہر روز اس کی ذات سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں, جو کچھ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوتا وہ ہم زمانے میں سن رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ رب کی شان ہی تو ہے, ہم زمانے میں جو نئی نئی چیزیں سن رہے ہیں. تو کہا اللہ کی شان تو قرآن میں بیان تو کیا ہے, وہ یخرج الحی من المیت وہ یخرج المیت من الحی, تو خدا کی شان تو. کہا اچھا, اب بادشاہ کے دربار میں گیا, بادشاہ کو اس کی آیت کا جواب بتایا, بادشاہ کہتا ہے جواب تمہارا تو نہیں لگتا, تم کو میں جانتا ہوں, کس نے بتایا ہے؟ کہا میرے نوکر نے بتایا. کہا بلاؤ اس کو. جب نوکر آیا کہا میں نے تم کو وزیر بنایا, آج اس کو وزارت سے ہٹایا, تم اتنے قابل ہو تمہیں وزیر بنایا. اب وہ مسکرا کے کہتا ہے آقا آپ نے دیکھا میں کچھ نہیں تھا وزیر بن گیا, آپ وزیر تھے اب اپنے عہدے سے ہٹ گئے, یعنی میرے خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے. صلوات پڑھی بابا سے. اب سورہ رحمان کی اگلی آیت پہ آتے ہیں, آیت نمبر 31, 31 آیت کا نمبر. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلائے ربکما تکذبان, سنفرغ ہم بہت جلد تم سے حساب لیں گے. ابھی تک نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا, ٹھیک, اب آپ آج کی مجلس میں, کل کی مجلس میں, پرسوں کی مجلس میں, اب جو آیتیں آ رہی ہیں وہ عذاب جہنم کی ہیں, میدان آخرت کی ہیں, اب ان آیتوں کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار عالم. کیوں؟ پہلے نعمتوں کو گنایا, یہ بھی میری ساری نعمتیں ہیں جس سے تم استفادہ کر رہے ہو, اب عذاب کی آیتیں ہیں کہ میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ حساب نہیں لے گا, سرکش نہ ہو جانا, فرعون نہ بن جانا, میں خدا واحد ہوں, میں نعمتیں عطا کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, برزخ میں بھی, میدان قیامت میں بھی, بہشت میں بھی, مگر عبد رہنا, فرعون نہ بن جانا. اور عبد رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے انجام کو یاد رکھو. اب اللہ نے, اب جو آیتیں بیان ہوئی وہ کیا ہے, سنفرغ لکم ایہا الثقلان, خدا کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے, ثقلان دو چیزوں کو کہتے ہیں, گرا قدر دو چیزیں. تو جن لوگوں نے تفسیر پیش کی, بظاہر ظاہر کا جو ترجمہ پیش کیا, وہ یہ کہ یہاں مراد یہ کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے قوم جنات اور انسان, میں تم دونوں سے بہت جلد حساب لوں گا. جو ظاہر کا ترجمہ پڑھنے والے تھے, اور ایک معنی, ایک باطن اس کا ہے بھی یہ کہ اللہ حساب لے گا جنات سے بھی, انسانوں سے بھی, اپنی مخلوقات سے بھی. مگر اس کا باطن کیا ہے, جب ایک پوچھنے والے تفسیر برہان سے پڑھے, تفسیر برہان میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں جو خدا کہہ رہا ہے ثقلان, ہم تم دونوں سے بہت جلد حساب لیں گے, تو ثقلان سے کیا مراد ہے؟ مولا کہتے ہیں تمہیں حدیث ثقلین یاد نہیں ہے؟ رسول نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ثقلین دو چیزیں, دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یہاں مراد ہے قرآن اور اہل بیت کا. اچھا, اب دعا کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے, جب تک وارث قرآن سے قرآن نہیں سمجھیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب جب مولا نے بتایا کہ یہاں ثقلان سے مراد وہی ثقلین ہے جو رسول بیان کر گئے, یعنی مراد یہاں قرآن اور ہم اہل بیت ہیں, تو اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ بہت جلد تم سے حساب لے گا کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. اب یہ معنی. اور پھر کہا فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم میری کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کن کن نعمت کو؟ یہ قرآن اور اہل بیت. اور جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں وہی قرآن بھی کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ فرقان, سورہ فرقان کی تیسری آیت, آیت نمبر 30, ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. خدا کہہ رہا ہے سورہ فرقان میں روز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا خدا سے, بندوں نے مجھے فقط مردوں کے لیے سمجھ لیا تھا. قرآن خوانی ہوتی ہے مرنے کے بعد, ثواب ہدیہ کر دو. قسم کھانا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جا رہی ہے. حلف اٹھانا ہے, قرآن کو ہاتھ میں لے کے حلف اٹھایا جا رہا ہے. بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, قرآن کے سائے سے رخصت کر دو. کوئی سفر پہ جا رہا ہے, قرآن کے سائے میں رخصت کر دو. کہا انسانوں نے فقط قرآن کو مردوں کے لیے رکھا تھا, اپنی ذات پر عمل کے لیے رکھا, جبکہ یہ کلام الہی آئے پڑھو اور اس پر عمل کرو. اور عمل کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آل محمد کو دیکھو, انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے. تو امام کہتے ہیں روز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا کہ باللہ میرے معنی و مفہوم کو بدلا گیا اور مجھے بھیجا تھا ہدایت کی, لوگوں نے ہدایت نہیں لی. اور یہ آل محمد بھی روز قیامت شکایت کریں گے. رسول خدا کی حدیث ہے, میرے اہل بیت میدان قیامت میں آئیں گے, کہیں گے باللہ تو نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا مگر لوگوں نے ظلم کیے, زہر دیا, شہید کیا, ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی. تو پروردگار عالم کی ندا آئے گی, آج تم مظلوموں کے حق میں میں فیصلہ کروں گا. تو اب یہ آیت سمجھ میں آئی کہ خدا سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے کیا کہ سنفرغ, میں بہت جلد حساب لوں گا تم سے کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. قرآن اور اہل بیت کیا ہیں؟ دو نعمتیں ہیں نا. اب اگلی آیت کیا ہے؟ فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم ان دو نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ کربلا میں کیا تھا؟ امام نعمت تھے, جھٹلایا جا رہا تھا, علی کے حق کو چھینا تھا, کیا تھا؟ نعمت الہی کو جھٹلایا گیا. زہرا سے فدق چھینا تھا, کیا تھا؟ نعمت الہی کو جھٹلایا. زہرا نعمت الہی ہیں, زہرا کو بھرے دربار میں جھٹلایا جا رہا تھا. جہاں جہاں آل محمد پہ ظلم ہوا وہ کیا تھا؟ نعمتوں کو چھٹلایا جا رہا تھا, اللہ کی نعمتوں کو چھٹلایا. تو آپ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یہاں مراد کیا ہے کہ ہاں یہ شکایت کریں گے. اچھا آپ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں, آیت نمبر 33, بہت تیزی سے گزریں گے, مصائب کی منزل تک پہنچنا ہے. آپ پروردگار عالم آیت نمبر 33 میں, 33 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا, اے گروہ جن و انس جب ہم تمہیں جمع کر دیں گے تم ہمارے حصار سے نہیں نکل سکتے. لا تنفذون الا بسلطان, جب تک خدا نہ چاہے تم ہمارے حصار سے نکل نہیں سکتے. پھر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ یہ تو آیت دھمکی ہے نا, ہم حساب لیں گے, ہم تمہیں حصار میں گرفتار کریں گے, تم نکل نہیں پاؤ گے. مگر پھر ہر جملے کے بعد خدا کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کیوں کہہ رہا ہے بتاتی ہوں میں بھی آپ. اب اگلی آیت دیکھیے, اس کے بعد والی آیت, آیت نمبر 33 یہ تھی, 34 فبأي آلاء ربكما تكذبان, آیت نمبر 35 اب پروردگار کہتا ہے یرسل علیکم شواظ من نار, اگر تم اس حصار سے بھاگنا بھی چاہو گے تو ہم تمہارے پیچھے آگ کا شعلہ پھینکیں گے. میدان قیامت کا منظر. پھر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان, اگلی آیت خدا کہتا ہے فإذا انشقت السماء, جب آسمان پھٹ جائے گا, فکانت وردتن کا دہان, جب تیل گرم ہو کے سرخ ہو جاتا ہے, آسمان پھٹ کے ایسا سرخ ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, آپ عذاب کی آیتیں ہیں, اب جہنم کا منظر ہے, اور ہر آیت کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. جب پوچھا گیا آئمہ سے, جب پوچھا گیا علماء تفسیر سے, تو جواب یہ آیا ہاں یہ اللہ جو عذاب کی آیتیں جو میدان قیامت کے منظر بتا رہا ہے تو یہ نعمت ہی تو ہے. کہا کیسے نعمت ہے؟ کہا کوئی سفر کر رہا ہو اور کوئی اسے بتا دے اگر تم اس راہ پہ چلو گے تو آگے جا کے چور ڈاکو ہے تمہیں لوٹ لیں گے, یا کوئی بتائے کہ آگے جاؤ گے وہاں پہ کھائی ہے آگے بڑھ نہیں سکو گے گر جاؤ گے, سواری تمہاری برباد ہو جائے گی آگے بڑھ نہیں سکتے راستے میں رکاوٹ ہے. تو اگر کوئی کسی کو راستے کے خطرے سے آگاہ کر دے تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا اللہ زندگی میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے, معصومین کی پیروی نہیں کرو گے, تو پھر جہنم میں یہ منظر ہے, یہ عذاب الہی ہے. اللہ وقت سے پہلے بتا رہا ہے, کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لوگوں نے پوچھا علماء سے اور آئمہ معصومین سے بھی لوگوں نے سوال کیا. سورہ رحمان میں اللہ نے 31 مرتبہ کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان, کیوں بار بار کیوں, ایک ہی آیت بار بار کیوں؟ کہا اس لیے کہ پروردگار عالم تمہاری غفلت کو توڑنا چاہتا ہے. جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں فقط دنیا دنیا دنیا, صبح ہوئی کیا پکنا ہے, کیا کھانا ہے, کون آ رہا ہے, اس کی شادی ہے, اس نے فون پہ غیبت کر دی, اس نے ہم سے حسد کی, ہم فقط دنیا 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 میں رات ہو جاتی ہے, بستر پہ چلے جاتے ہیں, کسی لمحے ہمیں آخرت کمانے کا خیال آتا ہی نہیں ہے, ہم اتنے غرق ہیں صبح دنیا میں. تو پروردگار عالم ہماری اس غفلت کو توڑنے کے لیے قرآن میں سورہ رحمان میں بار بار کہہ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, میری نعمتیں کیوں تمہیں میری طرف نہیں لا رہی ہیں, میں تمہیں بتا رہا ہوں. یعنی اللہ نے ہر چیز بندہ مومن پہ واضح کر دی, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا, کچھ چھٹی ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اور پتہ چل جاتا تو ہم کر لیتے. اللہ نے سب کچھ قرآن میں کھول کے بیان کر دیا. اور ایک بہت خوبصورت روایت ہے, جناب رسول حق اپنی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت میں آپ کے پاس میں پڑھ رہی ہوں, کتاب ہے شرح دعائے کمیل, دعائے کمیل کے ایک ایک لفظ کی تشریح کی اس کتاب سے پڑھ رہی ہوں. ایک شخص رسول کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول روز قیامت ہمارا حساب کون لے گا؟ رسول نے کہا پروردگار عالم لے گا. اب اس کا اگلا جملہ سنیے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, ہم نے اور آپ نے عذاب کی آیتوں کو سنا, اللہ اتنا بڑا عذاب, اللہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, اور جب ایک وہ شخص جو اطاعت الہی کرتا اس نے سنا, کہا اللہ کے رسول کون حساب لے گا؟ کہا پروردگار لے گا. کہا بس پھر میں تو خدا کی قسم میں تو نجات پا گیا, بلکہ اس کے جو الفاظ کتاب میں لکھے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نجات پا گیا. رسول نے کہا یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ اب جملہ سنیے گا واقعا جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے. کہا جب کریم کے ہاتھ میں قدرت و اختیار ہو تو وہ رحم و کرم کرتا ہے, وہ عفو و بخشش کرتا ہے, وہ خدا میرا کریم ہے, جو اس دنیا میں ہمیں نہیں بھولا وہ وہاں کیسے بھول جائے گا. اسی لیے تو ہمیں قرآن میں بیدار کر رہا ہے, اپنے عمل کو درست کر لو, میں عادل ہوں, وہاں فیصلے عدالت سے ہوں گے, یہیں اپنے عمل کو درست کر لو, وہاں میری عفو بخشش تمہیں مل جائے گی. اس اتنا خوبصورت جملہ کا بس, پھر تو میرا خدا کریم ہے, وہاں عفو بخشش کرے گا. اب جو لوگوں نے آ کے, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, آ کے چھٹے امام سے سوال کی جو اللہ سورہ رحمان کی آیتوں میں کہہ رہا ہے نا کہ ہم تمہیں حصار میں لے لیں گے, تم بھاگ نہیں سکو گے, بھاگو گے بھی تو آگ کا شعلہ تمہارے پیچھے بھیج دیں گے, آسمان پھٹ کے سرخ ہو جائے گا, یہ کون سا منظر ہے؟ چھوٹے امام کہتے ہیں میدان قیامت میں جب پروردگار عالم تمام انسان و جنات کو جمع کر دے گا, اولین سے آخرین کی ہر امت, جب سب کو میدان قیامت میں جمع کر دے گا تو فرش اول کے فرشتوں کو حکم دے گا زمین پہ اتر آؤ. اور چھٹے امام کہتے ہیں جب وہ زمین پہ اتریں گے تو ان کی تعداد تمام انسانوں کے ڈبل ہوگی, دگنا. جب وہ اتریں گے تو خدا کہے گا جو انسان جمع ہے نا ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ, ایک حصار بن گیا. دوسرے آسمان کے دوسرے عرش کے فرشتوں کو بولا نیچے آ جاؤ اور ان کے گرد حصار قائم کرو. ہر عرش کے فرشتوں کو بلائے گا, سات آسمانوں کے فرشتے اتر آئے, درمیان میں انسان و جنات, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, سات لیئرز بن گئی. خدا اس منظر کو بیان کر رہا ہے. چھٹے امام کہتے ہیں پھر خدا کہے گا بھاگ سکتے ہو ہماری گرفت سے؟ ہم حکم دیتے تھے جھوٹ نہ بولو, ماں باپ کا احترام کرو, مومن کا خیال رکھو. کہاں ابھی دیکھیں گے, جب مرنے کا وقت آئے گا دیکھیں گے, کر لیں گے. ابھی کہاں آ رہی ہے, زندگی انجوائے کر لیں, ایک ہی دفعہ تو زندگی ملتی ہے. سنیے سورہ رحمان غفلت کو توڑ رہا ہے. چھڑے امام کہتے ہیں جب سات طرف سے گھیر لیا جائے گا, سات لیئرز بن گئیں, ساتوں آسمانوں کے ملک آ گئے, تو آپ پروردگار عالم کہے گا کیا آپ بھاگ سکتے ہو؟ اگر جنات اگر بھاگنا بھی چاہیں گے تو آپ کا شعلہ ہم ان کی طرف بھیجیں گے, وہ پکڑ لے گا اس کو. یہ منظر ہوگا. تو کہا کہ ہم تم کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں, یہ ہماری نعمت ہے. اب خدا نے اگلی آیت میں کہا, کیا کہا؟ یومئذ اس دن, یومئذ لا یسألو عن ذنبہ انس ولا جان, اس دن انسان و جنات سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جائیں گے. کیوں نہیں پوچھے جائیں گے؟ فبأی آلائے ربکما تکذبان, یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام. اس دن گناہگاروں کے چہرے بتا رہے ہوں گے یہ گنہگار ہیں, اور خدا ان کو بالنواسی پیشانی کے بالوں سے, بالاقدام قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا. گناہگاروں سے اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے. جب لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی, گناہگاروں کے چہرے سے کیسے پتا چلے گا؟ لوگ آئے پوچھنے کے لیے, ابو ایوب انصاری کے مکان میں جناب رسالت ماب تھے, اور وہاں پہ ایک صحابی آئے معاذ بن جبل. یہ روایت پڑھ رہی ہوں میں, کتاب ہے قیامت کے دس مراحل, اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں. تو یہ آئے صحابی رسول اور آ کے جناب خاتم النبیین احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آ کے جناب رسالت ماب سے سوال کیا اسی آیت سے متعلق, اور کہا اللہ کے رسول یہ جو خدا کہتا ہے نا کہ روز قیامت گناہگاروں سے ان کے گناہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ گنہگار ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اسلام کہتے ہیں میدان قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے ایسے, کچھ گروہ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب انسانی شکل میں نہیں رہ جائیں گے. کہا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ کیا جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں, اس کی بات اس سے کہی, اس کی بات اس سے کہی, لڑوا دیا, کا چغل خور جب میدان قیامت میں آئے گا تو انسانی شکل میں نہیں ہوگا, بندر کی شکل میں ہوگا. کہا جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے تو سور کی شکل میں ہوں گے. وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتے ہیں, کہا جب میدان قیامت میں آئیں گے تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے. کہا وہ لوگ جو اپنے آگے کسی کی سنتے نہیں ہیں, غلط بھی ہے نا تو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے, اور سامنے سچ بولنے والا بھی بےچارا خاموش ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں کی کہانیاں ہیں کہ صحیح ہوتے ہی بھی ہم نہیں بولیں, بولیں گے تو اور غصہ ہوں گے اور ہم گھر میں معاملات بگڑ جائیں گے, نہیں بول سکتے. کیا ہوگا میدان قیامت میں؟ کیا وہ لوگ جو غلط ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو نہیں بولنے دیتے, جب میدان قیامت میں آئیں گے رسول کہہ رہے ہیں تو یہ گونگے بھی ہوں گے بہرے بھی ہوں گے. اس حال میں خدا لائے گا اتنا شدید عذاب. تو کیا پتا چلا کہ جو آیت قرآنی ہے کچھ لوگ ایسے گناہگار ہیں کہ میدانی جو لوگ بہت تکبر کرتے, بہت طویل روایت ہے, میں صرف چند چیزیں بیان کر رہی ہوں, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. کہا جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ ان کو غرور ہے, کہا جب میدان قیامت میں آئیں گے چیونٹی کی شکل میں آئیں گے, اور چیونٹی کی شکل میں اس وقت تک خدا رکھے گا جب تک کہ اولین سے آخرین تک ہر امت کا حساب و کتاب نہ ہو جائے. کتنا بڑا حصہ ہوگا. کہا لوگوں کے پیروں تلے روندے جائیں گے چیونٹی کی شکل میں. تو اب کیا پتا چلا خدا ان کو انسانی شکل میں بھی نہیں لائے گا. اسی لیے چاردہ معصومین یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اپنی طرف سے شکل و صورت بنا کے بھیجا, بہترین شکل میں بھیجا, لیکن جب میدان قیامت میں آؤ گے تو وہ تمہارے اختیار میں ہے کہ کیسے آؤ. اگر گناہ ایسے کیے ہیں تو جانوروں کی شکل میں آؤ گے, اور اگر گناہ اگر اعمال اچھے کیے ہیں, علی کے کردار کی پیروی کی ہے, علی کا شیعہ بن کے دکھایا ہے, تو پھر کیسے آؤ گے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے سلوات پڑھ دیجیے بابا سے. پڑھائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں جب متقین اور مومنین ہمارے چاہنے والے جب ہمارے شیعہ میدان قیامت میں آئیں گے تو جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ایک سواری موجود ہوگی, ملائکہ موجود ہوں گے, ان سواریوں پہ بٹھائیں گے اور اس شان سے میدان قیامت میں لائیں گے کہ پیشانی سے نور بلند ہو رہا ہوگا. لوگ کہیں گے اس طرح سے لایا جا رہا ہے جیسے ایک دلہن کو سجا کے لے جایا جاتا ہے, بہترین پوشاک میں ہوں گے, بہترین حال میں ہوں گے. کون؟ جو علی کے کردار کی پیروی کریں گے. ہم اور آپ فقط زبان سے نہیں عمل سے کرنا ہے. بس ایک آخری چیز, اچھا سورہ رحمان میں آج تک کی آیت تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ عذاب کے اس منظر کو, قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے. تو جس جگہ پہ لوگ انسانی شکل میں بھی نہیں ہوں گے, اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا, جہاں اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ روایتوں میں معصومین نہیں ملتا ہے کہ اس طرح لوگوں کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا کہ ایک ایک شخص کے پسینے سے 70 اونٹ سیراب ہو جائیں, اتنی دہشت و خوف سے پسینہ بہ رہا ہوگا. کیا کریں ہم؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے میدان قیامت میں ہم پر یہ ہول و دہشت نہ ہو؟ بے ہم علی کے شیعہ تو ہیں, اللہ کرے ہماری زندگی مولا کی اطاعت میں گزرے, جیسا مولا چاہتے ہیں خدا ہمیں ویسا بناتے. علی کی مشہور دعا ہے نا, بارے لحاظ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کبھی ہم نے اپنے مولا کے جملوں کو دوہرا کے دعا مانگی خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام وقت ہمیں چاہتے ہیں؟ نہیں مانگتے نا ہم. علی نے دعا اسی لیے مانگی تھی کہ ہمیں سلیقہ آ جائے, میرے چاہنے والے میرے ہی جملوں کو دوہرا کے مانگ لیں. تو ہم مولا کے حقیقی شیعہ بن جائیں, لیکن جب میدان قیامت پہنچیں گے تو لوگوں کو اس عالم میں دیکھ کے خوف و دہشت تو ہوگی نا, عجیب دل کی کیفیت ہوگی. تو کیا کریں کہ ہم پر وہ خوف و دہشت اثر نہ کرے؟ تو آئمہ معصومین نے بہت سی چیزیں بتائیں. شیخ عباس قمی کی کتاب مفاتیح الجنہ جو ہمارے گھروں میں ہے, ان کی ایک اور کتاب ہے منازل الآخرہ, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا, بہت بہترین کتاب ہے, اس کو ہم سب نے پڑھنا چاہیے. اس کتاب میں لکھا ہے بہت سارے اعمال ہیں, میں فقط دو تین بتا کے مصائب پہ آ جاؤں کہ ٹائم گزر رہا ہے. کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوف اور دہشت میں وہ تم پر میدان قیامت تم پر اثر نہ کرے تو مطمئن دل کے ساتھ آؤ میدان قیامت میں. تو کہا معصومین نے, چھٹے امام کی حدیث یہ بھی ہے کہ جو اپنی نافلہ نمازوں میں سورہ والعصر پڑھتا ہے, والعصر سب کو یاد ہے, نافلہ نماز فجر کی نافلہ میں پڑھ لیجئے, آپ عشاء کی دو رکعت جو نافلہ پڑھتے ہیں اس میں مختصر نماز اس میں پڑھ لیجئے, یہ کم از کم نافلہ کہیں سے تو شروع کریں. اگر ہمارے پاس وہ 8 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, بھائی بچے آ رہے ہیں گھر سے, یہ عصر کی نافلہ پڑھنے کا ٹائم, کم از کم فجر کی دو رکعت نافلہ جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں, اور عشاء کی دو رکعت نافلہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کم از کم یہاں سے تو شروع کریں تاکہ ہم کہہ سکیں ہاں ہم بھی علی کے شیعہ ہیں, ہم نافلہ پڑھ رہے ہیں. کہا نافلہ نماز میں سورہ والعصر پڑھتا ہے, میدان قیامت میں جب آئے گا بہت مطمئن ہوگا, خوش ہوگا, اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. جو کسی مومن کی قبر پہ جائے یہ ہمارے مرد تو جانتے ہیں, ہم خواتین کو نہیں پتا ہے. اب تو الحمدللہ اتنے اچھے قبرستان بن گئے ہمارے شہر کراچی میں بھی, وادی حسین کو دیکھ لیجئے, اب اس کے برابر میں ایک اور قبرستان بن گیا ہے. تو اب اتنا صاف ستھرا ماحول ہے, امام بارگاہیں بنی ہیں قبرستان کے درمیان کہ کوئی خوف نہیں آ سکتا آدمی کو جانے میں. اگر کوئی کسی مومن کی قبر پہ مٹی جو قبر کی ہے اس پہ ایسے انگلیاں گڑا کے, تھوڑی سی انگلیاں اس پہ گڑا کے قبر کی مٹی پہ 7 مرتبہ ان زلہ کا سورہ پڑھے, سورہ قدر, جب تک یہ انگلیوں کے نشانات اس پر رہیں گے, اگر قبر کے اس بندے کے اوپر مومن کے اوپر عذاب بھی ہو رہا ہے تو رک جائے گا. جب تک وہ انگلیوں کے نشان رہیں گے عذاب رکا ہوا ہے. ہاں ہوا چلی, مٹی اڑی, اب انگلیوں کے نشان مٹ گئے تو شاید دوبارہ, لیکن جو یہ عمل کرے گا پروردگار عالم اس مرنے والے کی بھی بخشش کرے گا, اور جو یہ 7 دفعہ سورہ نزل اللہ پڑھے گا میدان قیامت میں جب آئے گا خوش اور مطمئن ہوگا, اس پہ اس دہشت کا اثر نہیں ہوگا. جو سفید ریش بزرگ, سفید جو آیت کا جملہ ہے, جو روایت کا رسول خدا کا, کہ جو سفید داڑھی والے بزرگوں کی عزت کرے, وہ بوڑھے بال, سفید بالوں والی خاتون ہو یا سفید داڑھی والے مردوں, بزرگ جو ان کی عزت و احترام کرے گا میدان قیامت میں جب وہ آئے گا تو بہت خوش اور پرسکون ہوگا, خدا کی طرف سے اسے خوشخبری ہوگی, تمہیں اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دنیا میں یہ عمل کر لیں, کیا مشکل ہے؟ سسر بہت برے ہیں, ٹھیک ہے, فلاں کے دادا بہت برے غصہ کرتے, فلاں کے نانا بہت ڈانٹ رہے ہیں, یہ سوچ کر ان کے غصے کے سامنے چپ ہو جائیے. آج ہم ان کا احترام کر لیں گے, کل میدان قیامت میں فائدہ ہم کو ہی ہے. اور ایک آخری چیز بیان کر دوں, کہا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے تو پروردگار عالم اس کو میدان قیامت میں اس طرح لائے گا کہ وہ خوش اور مطمئن ہوگا. جب رسول کی اس حدیث کو پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کیسے مسلمان تھے یہ لشکر یزید والے, کیسے خود کو مسلمان کہتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, رسول کا کلمہ پڑھتے تھے, اور رسول کے ہی نواسے کو 3 دن پانی نہ دیا, پیاسا شہید کر دیا. عزاداروں جب شب عاشور آئی ہے, ایک ایک بی بی اپنے لال کو لے کے بیٹھی ہے, اور ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی ہے, کس بات کے لیے؟ کل شہادت کا دن ہے, کل سب نے جان قربان کرنی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, میں بھی ماں ہوں, آپ سب بھی مائیں ہیں, ہم ماؤں کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کوئی مصیبت آئے خدا ہماری اولاد کو بچا لے, ہم پر آ جائے مگر خدا ہماری اولاد کو بچا لے. اور یہ کربلا والی مائیں, خدا ان کے صبر کو ہمارا سلام. شب عاشور ہر بی بی خیمے میں اپنے لال کو تیار کرے, کل قربانی کا دن ہے. لیلا علی اکبر سے کہہ رہی ہیں, فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں, زینب اون محمد سے کہہ رہی ہیں, بچوں تم حیدر کرار کے نواسے ہو, تم جعفر تیار کے پوتے ہو, بیٹا کل میدان میں ایسے جنگ کرنا, ایسے جہاد کرنا, تمہیں نہ کہنا پڑے لشکر یزید والے کہہ دے حیدر کرار کے نوازے آ گئے, جعفر تیار کے پوتے آ گئے, بیٹا اس طرح جنگ کرنا. اور دیکھو میری ایک وصیت یاد رکھنا, کیا وصیت کی زینب نے؟ بیٹا اگر لڑتے لڑتے نہر فرات تک چلے جاؤ تو پانی نہیں پینا. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زینب کی بارگاہ میں کہوں, بی بی ہمارے بچے چند گھنٹے پیاسے رہے, ہم ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا, کیسے پانی پلا دے اولاد کو؟ بی بی آپ کے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں اور آپ بچوں کو وصیت کر رہی ہیں, بیٹا اگر لڑتے لڑتے پانی تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہیں پینا. کہا کیوں اماں؟ کہا اس لیے کہ ابھی علی اصغر پیاسا ہے, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی میرا بھائی پیاسا ہے, خبردار ان سے پہلے پانی نہ پینا. وصیت کر دی, روزے عاشور آ گیا, بچوں کو اجازت نہیں مل رہی, بار بار حسین مظلوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حسین کے لیے بہت کٹھن ہے گود کے پالوں کو مرنے کی اجازت دینا. جب اجازت نہ ملی بچے ماں کے قریب آئے, اماں آپ اجازت دلوا دیجیے. جناب زینب کبرا نے چادر کو سنبھالا, نکلی خیمے سے, اس سے پہلے کہ حسین کے خیمے میں پہنچتی عباس اور اندر آ کے کہتے ہیں, آقا آج آقا زادی شہزادی زینب اس طرح آ رہی ہیں جیسے بابا علی چلا کرتے تھے. بھائی کے خیمے میں آئی, کہا کیا بات ہے زینب؟ کہا بھیا جو بھی مانگا آپ نے عطا کیا, میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. بی بی دو بیٹے لے کر بڑی محنتوں سے پالے ہیں, بڑی دیر میں اولاد ہوئی تھی زینب کیا, بڑی منتوں کی اولاد تھی, لے کے کھڑی ہے, بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے. مولا حسین رونے لگے, زینب آج تو قتل کا دن ہے, آج تو شہادت کا دن ہے, اگر تیری یہی خواہش ہے جا, میں نے اجازت دی, ادھر اجازت ملی, ادھر عباس علمدار نے بچے کمسن تھے, بچوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کرایا, تیار کر دیا, تلوار حمائل کر دی. اب جب بچے جانے لگے نا تو ماں نے عجب نظروں سے دیکھا, دیکھو میری وصیت یاد رکھنا. بچے گئے بڑی شان سے لڑے, مگر کہاں تک لڑتے, تیروں تبر کھاتے ہوئے, تلوار کے زخم کھاتے ہوئے, جب گھوڑے سے گرنے لگے صدا دی مامو ادرک لی, مدد کو آئیے. اس صدا کو سننا تھا. عباس علمدار دوڑے, حسین مظلوم دوڑے, ایک نے اون کو اٹھایا, ایک نے محمد کو اٹھایا, لائے خیمے کے اندر, زمین پہ لاشوں کو رکھا. فضا سے کہتے ہیں مولا حسین, زینب نظر نہیں آ رہی ہے. کہا مولا زینب سجدہ شکر میں ہے. کہا میری بہن کو بلا لاؤ. آئی جناب زینب, سر جھکا کے کھڑی ہے, بچوں کو سینے سے نہیں لگا رہی. مولا حسین دیکھ رہے ہیں میری بہن سینے سے نہیں لگائے گی کیونکہ صدقہ کر دی ہے دین پر. مولا حسین کہ زینب بیٹوں کو سینے سے لگا لے. جیسے بھائی نے حکم دیا, دونوں لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھی, ایک ہاتھ ایک بیٹے کے سینے پہ, دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کے سینے پہ. عزادارو دعا کیا کرو خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے. کہا میرے شیرو تم نے مجھے خوش کر دیا, سرخ رو کر دیا, آن کی روح نکل چکی تھی, محمد کے لب ہل رہے تھے, کان قریب کیے, محمد کہتے ہیں اماں ہم نے پانی نہیں پیا, اماں ہم نے پانی نہیں پیا, آپ تو ہم سے راضی ہے نا. یہ کہہ کے محمد کی روح نکل گئی. آیا زدارو بی بی کو پرسا دو, یہ بی بی اپنے بچوں کو نہیں روئی, فقط زہر کو روئی ہے. اللہ لعنة الله القوم الظالمين بس يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارلہا تجھے محمد